الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے جو دین اور شریعت ہمیں اور آپ کو دیا ہے یہ شریعت کامل بھی ہے مکمل بھی ہے اور یہ شریعت حسین و خوبصورت گلدستہ بھی ہے اللہ نے جو احکام اور اعمال دیے ہیں وہ احکام و اعمال حکیمانہ بھی ہیں اور حاکمانہ بھی ہیں اللہ کے احکام اور اعمال میں حکمتیں بھی پوشیدہ ہیں اور وہیں اللہ کے احکام میں اللہ کا آمرانہ اور حاکمانہ انداز بھی پوشیدہ ہے اس اللہ نے اعمال اور احکام کو یا تو چاند کے نظام سے جوڑا ہے یا وہ اعمال و احکام سورج کے نظام سے جڑا ہوا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ شریعت کے احکام یا تو نظام شمسی یا نظام قمری کے ساتھ مربوط ہیں اور جڑے ہوئے ہیں کچھ احکام تو وہ ہیں جن کا تعلق دن و رات سے ہے کچھ احکام وہ ہیں جن کا تعلق مہینے اور سال سے اب مہینے اور سال سے جو احکام ہیں ذرا اس پہ ایک نگاہ ڈالیں کہ اسلامی شریعت میں سال کی انتہا سال کا اختتام اور سال کی انتہا ذوالحجہ پہ ہوتی ہے اور سال کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے تو ہم شریعت والوں کے لیے سال کی انتہا اور سال کا اختتام ایک ایسے مہینے پہ رکھا گیا کہ جس مہینے میں شریعت کے بڑے بڑے احکام حکیمانہ اعمال اللہ نے رکھ دیے اور اگر سن کے اعتبار سے سال کی ابتدا انتہا کو دیکھتے ہیں تو ابتدا محرم سے اور انتہا ذوالحجہ سے لیکن عبادت کے اعتبار سے اگر دیکھتے ہیں کہ اس امت کے لیے عبادت کے اعتبار سے سال کی ابتدا کب سے ہوتی ہے اور سال کی انتہا کب سے ہوتی ہے تو عبادت کے لحاظ سے اس امت کے لیے سال کی ابتدا رمضان سے ہوتی ہے اور سال کی انتہا شعبان سے ہوتی ہے آپ دیکھیں رمضان کے اندر کتنی عبادتیں ہیں اور کیسی کیسی عبادتیں ہیں پھر سال کی ابتدا رمضان سے ہوئی، تو اس عبادت کے لحاظ سے سال کی انتہا شعبان میں، اور مقصد تخلیق عبادت ہے، اللہ نے ہمیں آپ کو بنایا عبادت کے لیے، تو گویا ابتدا ہم کرتے ہیں رمضان سے اور عبادت کی انتہا ہوتی ہے شعبان پہ، اور آپ نے سنا ہوگا کہ 15ویں شعبان کو انسان کے لیے فیصلہ ہوتا ہے کہ اب اسے آئندہ زندگی میں رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے، کیا اس کی زندگی کا اختتام تو نہیں ہو رہا ہے، تو 15ویں شعبان کو انسان کی موت کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، اس لیے لکھے جاتے ہیں کہ عبادت کی ابتدا وہ رمضان سے کر کے آ رہا تھا، اب یہ شعبان کی انتہا کو پہنچا، اب اسے آگے رہنا ہے چلنا ہے یا نہیں چلنا، اس کا فیصلہ اختتام مہینہ شعبان میں ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے لیے عبادت کے لحاظ سے سب سے پہلا مہینہ رمضان کا، عبادت کے لحاظ سے سب سے آخری مہینہ شعبان کا، اور سن کے اعتبار سے، تاریخ اور سن کے اعتبار سے سال کا پہلا مہینہ محرم کا، اس کا آخری مہینہ ذوالحجہ کا۔ اس ترتیب سے اگر آپ دیکھیں گے تو ہر اس چار مہینے میں اللہ رب العزت نے اہم عبادتوں کو رکھا ہے۔ ان اہم عبادتوں کے رکھنے کا ایک بڑا مقصد کہ جس امت کو اللہ نے محبت کی نظر سے دیکھا تھا، جس امت کو اللہ نے آخری امت بنایا تھا، جس امت کو اللہ نے اپنے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا تھا، اس امت کو اللہ تعالی طرح طرح کے بہانے، طرح طرح کے بہانوں سے اللہ تعالی اس امت کو نوازنا چاہتا ہے کہ یہ امت تھوڑی سی مہلت، تھوڑے سے وقت سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے، اس کی تھوڑی محنت میری نگاہ میں بڑی بن جائے، اس کا تھوڑا مجاہدہ میری نظر میں پہاڑ بن جائے، اس کی ہلکی سی محنت و عبادت میری نگاہ میں قیمتی بن جائے۔ اس لیے اللہ تعالی نے سال کے مختلف مہینوں اور سال کے مختلف وقتوں میں اللہ رب العزت نے ہمیں قیمتی لمحے اور قیمتی موقع اللہ نے عطا کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیں پروردگار کے نوازنے کا، اللہ رب العزت کے دینے کا، کتنا وہ دینا چاہتا ہے اس امت کو، اور کتنا پیار و محبت کرتا ہے اس امت کے افراد سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد نقل فرمایا، من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا ومن تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ۔ بے پناہ اللہ نے اس امت اور اس امت کے افراد سے اپنی محبت، بے پایا بے انتہا نوازش اور عنایت و اکرام کا دریا بہا دیا ہے کہ اس امت کے افراد اگر میری طرف ایک بالشت چل کر آئیں گے، میں ان کی طرف ایک ذرا ایک ہاتھ بڑھ کر جاؤں گا، کوئی ایک ہاتھ میری طرف بڑھ کر آئے گا، میں رحمتوں کے ساتھ دو ہاتھ بڑھ کے جاؤں گا، اور اگر کوئی میرے پاس چل کر آئے گا میں اس کی طرف دوڑ کے جاؤں گا۔ در حقیقت بندہ تھوڑا کرے اللہ کی رحمت زیادہ آئے، بندہ تھوڑا چلے پروردگار کی رحمتیں دوڑ کر آئے، یہ بے پناہ اللہ کی طرف سے دینے نوازنے کا ایک انداز ہے۔ کیا یہ انداز نہیں کہ اس مہینے کے اندر جو 10 ذوالحجہ پہلا عشرہ ہے، اس پہلے عشرے کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ جس کا ہر دن کا ایک روزہ ایک سال کے برابر، سوچئے صحیح، ثواب کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، قرب الہی کے اعتبار سے، رحمت الہی کو پانے کے اعتبار سے ایک دن کا روزہ ایک سال کے برابر ہے. گویا اس عشرے میں جس بندہ خدا نے 9 روزے رکھے اس نے گویا 9 سال کا ثواب پا لیا. یہ اللہ کی طرف سے دینے کا ایک عجیب انداز ہے. جس نے 9 رات میں عبادت کر لی اس نے شب قدر میں عبادت کا ثواب پا لیا. پھر اس کے بعد اخیر میں اللہ کی عنایت, اس کی رحمت, اس کی نوازش, اس کے کرم کی انتہا کہ نبی عرفہ کو اگر کوئی روزہ رکھتا ہے اللہ نے وعدہ فرما دیا پچھلے ایک سال اگلے ایک سال کے روزے, پچھلے ایک سال اگلے ایک سال کے گناہ کو ہم معاف کر دیں. اللہ رب العزت کی ترتیب پر اگر ہمارا غور کریں گے تو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے ایک ایک فرد کو دینا ہی چاہتا ہے, نوازنا ہی چاہتا ہے, مغفرت کرنا ہی چاہتا ہے, اس کے دامن کو اللہ رحمتوں سے بھرنا ہی چاہتا ہے. ہاں صرف شرط اتنا ہے کہ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ کوشش کرنا چاہیے. تو اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو یہ عشرہ نصیب فرمایا جس کے 2-3 دن باقی رہ گئے. ہمیں چاہیے کہ اس سے ہم فائدہ اٹھائیں اور یاد رکھیں کہ اس عشرے کا یہ فائدہ صرف روزے کے ساتھ نہیں ہے. کوئی بھی نیکی کا کام اگر ہم اس میں کرتے ہیں تو دوسرے مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں نیکی کا جو ثواب بڑھ جاتا ہے. صدقہ ہو, تلاوت ہو, ذکر ہو, دعوت ہو, اللہ کے دین کا کام ہو, کوئی بھی نیک کام اگر کیا جائے گا دوسرے مہینوں کے مقابلے میں رمضان کے بعد اس مہینے میں اس کام کی اہمیت, اس کی فضیلت, اس کا اجر و ثواب بڑھ جائے گا. تو اللہ رب العزت نے ہمیں ذی‌الحجہ کا مہینہ دیا. ذی‌الحجہ کے مہینے میں آپ غور کریں ایک اہم عبادت, ایک بہت اہم عبادت, جس اہم عبادت میں اللہ کی عجیب حکمت پوشیدہ ہے جسے ہمارا حج کہتے ہیں. یہ حج ایک ایسی عبادت جس میں اللہ کی تجلیات, اللہ رب العزت کے انوارات, جمال خداوندی اس حج کے اندر ظاہر ہوتا ہے. پروردگار جس بندے کو اپنی تجلیات سے نوازنا چاہتا ہے, اپنے انوارات سے نوازنا چاہتا ہے, اس کے دلوں کو اپنی ذات سے نکلی ہوئی تجلی, اس کے دل کو اللہ جگمگانا چاہتا ہے, تو پروردگار اپنے ایسے بندے کو اپنے گھر کا مشاہدہ کراتا ہے, خانہ کعبہ اسے بلاتا ہے. یہ خانہ کعبہ کا مشاہدہ در حقیقت یہ تجلیات الہیہ کا مشاہدہ ہے. اللہ کی ذات جو تجلی اتر رہی ہے اس تجلیات الہیہ کا مشاہدہ ہے. اور یہی غور کیجئے گا کہ جب کوئی انسان کسی بڑے بادشاہ کا, کسی بڑے بادشاہ کا مشاہدہ کرتا ہے, اس کی زیارت, اس کی دید, اس کے دیدار, اس کے مشاہدے کا موقع ملتا ہے, تو اس کے ماتحت جو ہوتے ہیں جس کو یہ موقع مل جاتا ہے وہ کچھ نہ کچھ نذرانہ پیش کرتا ہے. مشاہدے کے بعد نمبر آتا ہے نذرانے کا. حج میں آپ دیکھتے ہیں کہ حج میں جانے والا قربانی بھی پیش کرتا ہے. در حقیقت کعبے کا مشاہدہ, در حقیقت مطاف اور حتیم, حجر اسود, مزاب رحمت, ان تمام مقامات مقدسہ کا مشاہدہ در حقیقت اللہ کی تجلیات کا مشاہدہ ہے. جب وہ مشاہدہ کر لیتا ہے, عرفات و مزدلفہ چلا جاتا ہے, اس کے بعد تسویں تاریخ کو وہ قربانی کرتا ہے. یہ قربانی کرنا در حقیقت تجلیات الہیہ کے مشاہدے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتا ہے. اور جو بڑا بادشاہ ہوتا ہے جب اس کے سامنے کوئی نیازمندانہ انداز میں بندہ بن کر, اس کا غلام بن کر, نیازمندی کے انداز میں جب کوئی تحفہ, جب کوئی ہدیہ, جب کوئی نذرانہ پیش کرتا ہے تو بادشاہ محبت کا ہاتھ اس پہ رکھ دیتا ہے. اب محبت کا ہاتھ رکھنے کے بعد اس نذرانے اور اس ہدیہ, اس تحفے کی قیمت بہت بڑھ جاتی ہے, وہ بہت بابرکت سمجھا جاتا ہے, بڑا قیمتی بن جاتا ہے. کیونکہ بادشاہ نے اس پہ ہاتھ رکھ دیا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جب بندہ قربانی کرتا ہے دسویں تاریخ کو، تو اللہ کی طرف سے رحمت، مغفرت اور قبولیت کی چادر اس پہ ڈال دی جاتی ہے۔ کہہ سکتے ہیں پروردگار کہ رحمت کا، مغفرت کا ہاتھ اس پہ پڑ جاتا ہے۔ پھر کہا گیا دسویں تاریخ کو تم نے قربانی کی ہے، اب یہ قربانی کا گوشت در حقیقت یہ اللہ کی طرف سے ہو گیا، یہ پروردگار کی طرف سے ہو گیا، اب یہ حقیقت میں تیرا نہیں رہ گیا، یہ پروردگار کی طرف سے تجھے گفٹ ہے، پروردگار کی طرف سے تمہارے واسطے ضیافت ہے، تیرے واسطے مہمان نوازی ہے۔ اسی لیے تو آپ نے سنا ہوگا کہ بقرعید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، شہنشاہ کی طرف سے، احکم الحاکمین کی طرف سے، پروردگار کی طرف سے جو تم نے نذرانہ پیش کیا ہے، وہ نذرانہ رحمتوں کے ساتھ تجھے لوٹایا گیا، اور اسی نذرانے سے تمہاری ضیافت اللہ کی طرف سے ہے، تیری میزبانی اللہ کی طرف سے ہے۔ اور جب اللہ کی طرف سے میزبانی ہو اور ضیافت ہو، تو اس وقت روزہ رکھنا اللہ کی ضیافت سے اعراض کرنا، اللہ کی ضیافت سے روگردانی کرنا ہے، یہ شان ادب کے خلاف ہے، یہ اللہ کے شان ضیافت کے خلاف ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ تم اس دن روزہ نہیں رکھ سکتے، اللہ کی ضیافت کو تجھے قبول کرنا۔ تو قربانی یہ گویا اللہ کی بارگاہ میں ایک نذرانہ ہے، پروردگار کی بارگاہ میں اپنا ایک نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب دیکھیں اللہ کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں یہ نذرانہ پیش کرنے کا سلسلہ کب سے شروع ہوا، کب سے اس کی ابتدا ہوتی ہے؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے حابیل، انہوں نے سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کیا تھا، سب سے پہلی قربانی اللہ کی بارگاہ میں، سب سے پہلا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں حابیل نے پیش کیا تھا، اس کے بعد حضرت شیس علیہ السلام نے پیش کیا، اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی کا نذرانہ پیش کیا ہے، جس کی تاریخ ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنے بیٹے کا نذرانہ مانگا تھا، اپنے بیٹے کی قربانی مانگی تھی۔ یہاں ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ اگر بیٹے کی قربانی کا مطالبہ ہے، بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہے، تو اگر قربانی کا ہی مطالبہ ہے، امتحان اور آزمائش کا موقع ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنی جان کا نذرانہ مانگا جاتا۔ اے ابراہیم، آپ کو مجھ سے بے پناہ محبت ہے، اس محبت کا تقاضا ہے کہ آپ اپنی جان کو میرے نام پہ پیش کر دیں، اپنی قربانی پیش کریں۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اپنی جان، اے ابراہیم آپ اپنی جان کی قربانی پیش کریں، اپنے آپ کا نذرانہ پیش کریں۔ نذرانہ پیش کرایا جاتا ہے اپنے آپ کا نہیں، بلکہ اپنے بیٹے کا۔ کیا وجہ ہے؟ یہ ایسا نذرانہ تھا جس میں زبردست امتحان محبت ہے، اللہ کی طرف سے زبردست مجاہدے کا، قربانی کا، پروردگار کے سامنے اپنے سر کے جھکانے کا، پروردگار کے فیصلے، اس کے مطالبے پر راضی رہنے کا، یہ زبردست ایک امتحان، ایک آزمائش ہے۔ غور کیجئے، اگر کہا جاتا کہ ابراہیم آپ اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں، تو اپنی جان کا نذرانہ ایک سیکنڈ، ایک لمحے میں پیش کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے حکم پر انسان اپنی گردن کو ذبح کر دے، اپنے آپ کو ذبح کرے گا، اتنی دیر تکلیف ہوگی جتنی دیر انسان اپنے آپ کو ذبح کرے گا، لیکن اس کے بعد پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں شہید ہو کر پہنچ گیا، پھر اب تکلیف کا مرحلہ ختم ہو گیا، اب اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ مگر یہاں ایک ایسی تکلیف، ایک ایسے مجاہدے کا مطالبہ ہے کہ بیٹے کو ذبح کرنا اولاً یہ ایک مشکل کام ہے، یہ شفقت پدری کے سراسر خلاف ہے۔ دوسری بات، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے بعد بھی دل میں ہمیشہ ایک تکلیف، ایک احساس، جب تک ابراہیم علیہ السلام زندہ تھے اس وقت تک اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا، اپنے بیٹے کے گردن پہ چھری چلانے کا، اپنے بیٹے کے راہ خدا میں چلے جانے کا احساس ہمیشہ باقی رہتا، تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے میں اتنا بڑا مجاہدہ نہیں تھا جتنا بڑا مجاہدہ، جتنی بڑی قربانی، جتنا زیادہ اللہ کے سامنے سر جھکانے کا معاملہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے پر تھا. اس لیے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی جان کا مطالبہ نہیں کیا بلکہ اس کی بیٹے کا مطالبہ کیا کہ بیٹے کے جان دینے پر اور بیٹے کے نذرانہ پیش کرنے پر مجاہدہ زیادہ تھا، نفس کی فنا زیادہ، نفس کو کچلنا زیادہ، اللہ کے حکم کے سامنے ہمیشہ جھکے رہنا اور اللہ کے اس فیصلے پر مرتے دم تک راضی رہنا، یہ آزمائش امتحان کا معاملہ زیادہ. اس لیے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی جان کا نہیں بلکہ ان کے بیٹے کا مطالبہ کیا. حضرت صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ سوال کیا کہ یہ قربانی کی تاریخ کیا ہے، قربانی کا معاملہ کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے بڑے پیارے انداز میں اور بڑے حکمت بھرے انداز میں آپ نے اس قربانی کو سمجھایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا حضرت ابراہیم کی سنت ہے. یہاں آپ نے ابھی فرمایا تمہارے ابا، یعنی آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوری امت کے ہر فرد کے لیے حضرت ابراہیم کو باپ کہا. تمہارے ابا جان حضرت ابراہیم کا طریقہ ان کی سنت ہے. یہاں علماء نے بڑا عجیب اس کی شرح لکھی ہے کہ آپ نے اس موقع پر اب یعنی ابو اس کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ در حقیقت قربانی میں ماں کی قربانی ہوتی ہے اور انسان کو ماں سے بے پناہ محبت ہوتی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مال کی قربانی اور ماں کے قربانی کرنے پر مجاہدہ اس کو آسان کرنے کے لیے آپ نے فرمایا یہ کوئی کہیں اور سے آیا ہوا حکم نہیں ہے، یہ تمہارے ابا حضرت ابراہیم ان کی سنت ہے. باپ کے طریقے کو انسان بڑی آسانی سے قبول کر لیتا ہے، خاندان اور قبیلے کے اندر آنے والے طور طریقے کو انسان بڑی آسانی سے قبول کر لیتا ہے. یہ سوچتا ہے کہ یہ میرے خاندان کا معاملہ ہے، یہ میرے خاندان کی روایت ہے. وہ ایک انسان کی فطرت کا لحاظ کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم، تیرے ابا کی سنت ان کا طریقہ ہے، اور تمہارے ابا یا تو تم تمام کے روحانی باپ، پوری امت کے روحانی باپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے قرار دیا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر آپ نگاہ ڈالیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانی، مجاہدہ، آزمائش، امتحان اور اللہ کے ہر حکم کے سامنے اپنے آپ کو فنا کرنا، اپنے آپ کو جھکا دینا، اپنے آپ کو قربان کر دینا، یہ پورا کا پورا ان کی زندگی کا خلاصہ ہے. گویا باپ کہہ کر، چونکہ بیٹا اپنے باپ کے نقش قدم پہ چلتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر سنت و ابیکم کہہ کر اس بات کی طرف امت کے ہر فرد کو متنبہ کر دیا، متوجہ کر دیا کہ تمہارے ابا حضرت ابراہیم ہیں، روحانی اعتبار سے تمہارے ابا ہیں، ان کی زندگی کو تم دیکھنا، ان کی زندگی کو نمونہ بنانا کہ ان کی زندگی میں طرح طرح کی آزمائش، امتحان، قربانیاں، اپنے آپ کو فنا کرنا اور اللہ کے ہر حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، چاہے اپنی آنکھوں سے تجھے نقصان نظر آتا ہو، اپنی آنکھوں سے تجھے ضرر نظر آتا ہو، مگر پھر بھی اپنے آپ کو خدا کے حکم کے سامنے جھکا دینا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. میرے دوستو، جو قربانی ہم اور آپ کرتے ہیں، قربانی کا جو لفظ ہم اور آپ بولتے ہیں، یہ خود قربانی کا لفظ ہمیں پیغام دیتا ہے. قربانی کا لفظ یہ قربان سے بنا ہے اور قربان کے معنی آتے ہیں ما یتقرب الی اللہ، وہ چیز جس سے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، وہ عمل، وہ طریقہ، وہ نیکی، وہ کام جس سے اللہ کا قرب، اللہ کا وصل، اللہ کی رضا حاصل کی جائے، اس کو قربانی کہتے ہیں. یہ قربانی جو ہم آرام کرتے ہیں یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کے وصل کا ذریعہ ہے، اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے، اللہ کی رحمت سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے. اس بنا پر اس قربانی کو قربانی کہا جاتا ہے. جو عمل اللہ سے قرب کا ذریعہ، اس عمل کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں بہت لطیف اشارہ کیا ہے، لَن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى. گوشت اور چیزیں اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی بلکہ تقوی پہنچتا ہے، تقوی پہنچتا ہے. اشارہ کر دیا کہ قربانی کا جانور تم خریدتے ہو، ذبح کرتے ہو، گوشت تقسیم کرتے ہو، اس وقت تمہارے دل کے جو جذبات ہیں، تمہارے دل کے جو خیالات ہیں، تمہارے دل کے جو ارادے ہیں، تمہارے دل کے اندر جو پیدا ہونے والی باتیں ہیں، وہ در حقیقت اللہ کے ہاں پہنچتی ہیں. اگر تمہارے دل میں اخلاص ہے، للہیت ہے، اللہ رب العزت کی رضا کی طلب ہے، وہ اللہ کے ہاں پہنچتی ہے اور تمہاری قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. اور اگر تم ہزاروں ہزار کی قربانی کرو مگر تیرے دل کے اندر جو چھپا ہوا جذبہ ہے، تیرے دل میں چھپا ہوا جو ارادہ ہے، تیرے دل کے اندر جو باتیں ہیں وہ اخلاص للہیت اس میں نہیں ہے بلکہ دکھلاوا ہے، ریا ہے، مقابلہ آ رہی ہے، میرا پڑوسی اتنے کا جانور لے کر آیا ہے تو میں اتنے کا لے کر آؤں گا، بار بار دوسروں کے سامنے تذکرہ کروں گا، فون پہ کسی سے کہوں گا، اپنے دوستوں کو بتاؤں گا، یہ گویا قیمتی جانور خریدتے ہوئے یا ذبح سے پہلے یہ جذبہ ہونا کہ میرا جانور زیادہ قیمتی رہے گا، زیادہ پروا رہے گا اور میرے جانور کی شہرت زیادہ ہوگی. اگر یہ جذبات ہے دل میں تو ہزاروں لاکھوں کا جانور کیوں نہ ہو. اللہ کہتے ہیں یہ تقوی کے خلاف ہے، اور جہاں تقوی نہیں ہوگا، وہ تقوی اگر نہیں ہے تو میرے یہاں وہ نہیں پہنچتا. اس لیے میرے دوستوں، اس لیے بعض لوگوں نے بھی یہاں بڑا عجیب نقطہ لکھا ہے کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں کا مقصد تقوی ہے، دل کے اندر دل کے رخ کا صحیح ہونا، دل میں اخلاص للہیت کا ہونا. ہر عمل میں یہ مطلوب ہے، کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس میں تقوی اخلاص للہیت مطلوب نہ ہو. مگر بعض عارفین نے بڑی عجیب بات دیکھی کہ تمام اعمال کے مقابلے میں، ہر حکم، ہر عبادت اور ہر عمل کے مقابلے میں قربانی کا جو عمل ہے یہ بالکل جدا گانا ہے، بالکل ممتاز، بالکل الگ ہے. یہاں ایک جان کو گویا جان سے محروم کیا جاتا ہے امر الہی کی بنا پر. آپ نے صدقہ دیا، اپنے ہاتھ سے کسی غریب کو پہنچا دیا، حج کیا، ایک عبادت. یہ قربانی کا جو عمل ہے تمام اعمال کے مقابلے میں بالکل اس کا عمل انداز الگ ہے. اس لیے آپ نے سنا ہوگا کہ قربانی کا جانور ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھ سکتے، رحمان و رحیم کا لفظ نہیں پڑھنا، بسم اللہ اللہ اکبر تو پڑھنا لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا. اس کی عجیب تشریح ہے. میں مختصر کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ یہ بالکل جداگانہ عمل ہے. یہاں پر لکھا ہے عارفین نے کہ تمام اعمال اور عبادات کے مقابلے میں جب یہ بالکل جدا گانا ہے، بالکل الگ عمل ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر عمل میں تقوی کا مطالبہ ہے اور اس میں بھی تقوی کا مطالبہ ہے، تو اس کا تقوی بھی جدا گانا ہونا چاہیے، اس کا تقوی بھی الگ انداز کا ہونا چاہیے. اور ایسا تقوی، ایسا تقوی، ایسا اخلاص، ایسی الہیت کہ اس اخلاص و الہیت کے اندر ذرہ برابر غیر شامل نہ ہو، ذرہ برابر ریا، نام و نمود اور سما شامل نہ ہو، تب جا کر یہ تقوی اعلیٰ درجے کا ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں یہ قربانی قبول ہوگی. میرے دوست، اللہ رب العزت نے بڑی حکمت کے ساتھ قربانی کا حکم ہمیں آپ کو دیا ہے. اور یاد رکھیں کہ کسی بھی جانور کو ذبح کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں بطور قربانی کے پیش کرنا، یہ حکم الہی بھی ہے، اللہ کا حکم بھی ہے، اور فطرت اور دنیا کے نیچر کے مطابق بھی ہے. غور کیجیے گا میری بات. اللہ نے جو دنیا بنائی ہے، اس دنیا کا جو نظام ہے، اور دنیا کی جو فطرت ہے، جو نیچر ہے، اس دنیا کے نظام، دنیا کی فطرت اور دنیا کے نیچر کے مطابق اللہ کے بنائے ہوئے نظام پہ آپ غور کریں. سمندر کی جتنے بھی جانور ہیں، سمندر کا ہر بڑا جانور، اس کی خوراک اللہ نے کیا بنائی؟ سمندر کے ہر بڑے جانور کی خوراک سمندر کے زندہ جانور ہیں، چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہیں. یہ بنایا ہوا نظام کس کا ہے؟ اگر سمندر کی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو نہ کھائے تو مچھلیاں مر جائیں گی. یہ سمندر کا بنایا ہوا نظام یہ کس کا ہے؟ خالق کا ہے، مالک کا ہے، اس ایک رب کا ہے جس نے ہمیں بنایا ہے اور ساری کائنات کو بنایا ہے. وہ کائنات کے بنانے والے نے سمندری نظام یہی بنایا کہ سمندر میں بڑے بڑے جانور، وہ چھوٹے چھوٹے جانور ان کی غذا بن جائے. تو غذا بنانے والا کون ہوا؟ وہ خالق ہوا، وہ مالک ہوا جس کو سب مانتے ہیں. سمندر کے علاوہ آپ خشکی کے جانداروں کو لے لیں، خشکی کے جتنے جاندار ہیں، سب سے پہلے آپ جنگلوں میں چلے جائیں، جنگل میں ہر بڑے بڑے جانور چھوٹے چھوٹے جانور کو کھاتے ہیں. یہ ان کی غذا ہے، یہ قدرتی طور پہ، یہ فطری طور پر، یہ نیچرلی انداز میں ہر بڑے جانور کی غذا کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی، خالق و مالک نے بنائی. کسے بنائی ہے؟ چھوٹے چھوٹے جانوروں کو بنائی ہے. وہ پتے نہیں کھاتے، وہ پھل نہیں کھاتے، وہ فروٹ نہیں کھاتے. ان کی زندگی، ان کا بسر، ان کی حیات، ان کی زندگی اسی پر قائم ہے کہ کسی نہ کسی جاندار کو کھائیں. اس کے بعد آپ دیکھیں خشکی میں رہنے والے دوسری مخلوقات. آج آپ دیکھیں جو کلائمیٹ ہے، جو فضا ہے، اس فضا کے اندر بھی بیکٹیریا پائے جاتے ہیں، وائرس پائے جاتے ہیں. اس فضا کے اندر بھی جیو موجود ہیں. جو سبزیاں آپ کھاتے ہیں ان سبزیوں کے اندر بھی سائنس کا یہ کہنا ہے کہ اس میں بھی بیکٹیریا. پانی پیتے ہیں، ایک قطرے پانی میں ہزاروں بیکٹیریا ہیں. تو اگر یہ کہا جائے کہ کسی جانور کو کھانا اللہ کے حکم کے مطابق اگر یہ ظلم ہے، یہ رحمت ترحم کے خلاف ہے، تو کہا جائے گا کہ دنیا کا نظام ہی نہیں چل سکتا. پھر نہ تو سبزی کھائی جائے، نہ سانس لیا جائے، نہ پانی کے گھونٹ پیے جائیں، نہ اس کے بعد کسی جانور کو کوئی جانور کھانے کا حق دیا جائے. وہ ایک انسان کو زندہ رہنے کے لیے، دوسری بڑی مخلوق کو زندہ رہنے کے لیے کائنات کا نظام یہی ہے، دستور یہی ہے، فطرت یہی ہے، نیچر یہی ہے کہ اللہ کا بنایا ہوا دستور یہی ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کو کھاتا ہے. اور یہ کھانے کا مزاج اور اس کی غذا یہ اللہ نے بنائی ہے. اس سے خود پتہ چلتا ہے کہ کسی جانور کا کھانا یہ ترحم کے خلاف نہیں ہے، یہ فطرت کے خلاف نہیں ہے، یہ انسانیت کے خلاف نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے انسانیت کے خلاف ہے تو حقیقت یہ ہے ایسے لوگوں کو زمین پہ چلنے کا حق نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ زمین پہ چلتے ہیں تو آپ کے پاؤں سے کیڑے مکوڑے مسل جاتے ہیں. اگر آپ زمین پہ سانس لیتے ہیں تو آپ کے سانس کے ساتھ نامعلوم کتنے بیکٹیریا آپ کے ناک کے اندر سے اندر چلے جاتے ہیں. اگر آپ سبزیاں کھاتے ہیں اس میں کتنے بیکٹیریا کی جان چلی جاتی ہے. غرض اللہ رب العزت کا بنایا ہوا ایک ایسا نظام ہے جو ترحم کے خلاف نہیں ہے، جو رحمت کے خلاف نہیں ہے، جو شفقت کے خلاف نہیں ہے، جو انسانیت کے خلاف نہیں ہے. اور ظاہر بات ہے جو اللہ ہمیشہ انسانوں کو انسانیت کی تعلیم دیتا، جو اللہ ہمیشہ رحمت و شفقت کی تعلیم دیتا، جو اللہ ہمیشہ ظلم سے انسانوں کو روکتا، وہ اللہ کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ اگر وہ ظلم ہے، انسانیت کے اگر خلاف ہے تو اللہ قربانی کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ بہرحال یہ قربانی کا حکم یہ اللہ کی طرف سے. دسویں تاریخ جب قربانی کا دن آیا، انسان نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی کا نذرانہ پیش کرنا چاہا، تو پھر ایک بڑا عمل تھا، ایک بڑا عمل تھا جس بڑے عمل کی ہدایت اور جس بڑے عمل کا جذبہ اللہ نے دل میں ڈالا. لہذا کہا وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَى، کہ اپنے اللہ نے جو تجھے ہدایت دی ہے، صحیح سمجھ دی ہے، اللہ نے تجھے صحیح راستہ دیا ہے، اللہ نے تجھے مال خرچ کرنے کا جذبہ دیا ہے، اس اللہ کے دیے ہوئے جذبے اور اللہ کی دی ہوئی توفیق پر اللہ کی تعظیم، اللہ کی عظمت، اللہ کا تقدس اور اللہ کی بڑائی کو بیان کرو. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں اس مہینے اللہ کی عظمت و تقدس کو بیان کیا جاتا ہے. یوم عرفہ کی فجر سے لے کر 13ویں تاریخ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ہر مسلی مرد ہو کہ عورت ہو، منفرد ہو یا جماعت سے نماز پڑھتا ہو، مضبوط ہو یا امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہو، عورت ہو، مسافر ہو، مقیم ہو، ہر ایک سے کہا گیا کہ فرض نماز کے بعد اللہ کی تکبیر، اللہ کی تعظیم، اللہ کی تقدیس کو تم بیان کرو. اور کس انداز میں؟ ایک محبت کے انداز میں، ایک اللہ کی والہانہ انداز میں اللہ کی عظمت کو بیان کرو. اور بڑا عجیب اللہ کی حکمت نظر آتی ہے، عید کے دن آپ دیکھتے ہیں کہ عید کی نماز میں کہا گیا کہ نہیں، 6 مرتبہ اللہ اکبر تمہیں زائد کہنا. نماز عید میں 6 مرتبہ اللہ اکبر زائد کہنا. اور نماز عید کی 2 رکعت میں تقریباً 11 تکبیر صلاتیہ ہیں. نماز عید کے 11 تکبیر ہیں نماز عید کی 2 رکعت میں اگر گنیں گے تو، اور 6 تکبیر زائد کل 17 ہو جاتے ہیں. پروردگار نے نماز عید بقر عید کی نماز میں بھی ہمیں اور آپ کو اللہ نے تلقین کر دیا ہے، اے میرے بندو تم آج شکرانے کے طور پر، آج تم خوشیوں میں آ شکرانے کے طور پر ایسی 2 رکعت نماز پڑھتے ہو جو 2 رکعت 17 تکبیر پر مشتمل ہے، جس میں آج تم 17 تکبیر کہہ رہے ہو. یہ 17 تکبیریں تجھے کہہ رہی ہیں کہ روزانہ کی 17 فرض نماز کی پابندی کرتے رہنا. یہ 17 فرض نماز ہے، نمازوں کی 17 رکعتیں ہیں، فرض نماز کی 17 رکعتیں ہیں، ان 17 رکعتوں کی تم پابندی کرتے رہنا. یہ عید و بقرعید کی نماز کی جو زائد تکبیر ہیں نماز کے ساتھ ساتھ، وہ انسان کو یہ تلقین کرتے ہیں. اللہ کے ہر حکم کے اندر ایک عجیب حکمت پوشیدہ ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم تکبیرات تشریق کا اہتمام کریں، اپنے گھر کے بچوں، اپنے گھر کی مستورات، اپنے جوانوں، اپنے دوست احباب کو اس کی پابندی کریں، اور کوشش ہو کم سے کم یہ نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کی جائیں. قربانی ایک تو اس کی فضیلت ہے، آخری بات قربانی کی ایک فضیلت ہے اور قربانی کی ایک حقیقت ہے. 2 چیزیں میرے دوست، ایک ہے قربانی کی فضیلت اور ایک ہے قربانی کی حقیقت. قربانی کی فضیلت تو وہی ہے کہ اللہ کی طرف سے انسان کو ہر ہر بال پہ ایک نیکی ملتی ہے، اس کا قطرہ خون گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے، وہی جانور اس کے لیے پل صراط پہ سواری کا کام بن کر کام آئے گی وہ سواری، یہ اس کی فضیلت ہے. لیکن سوچنے کی بات ہے کہ ہر سال قیمتی سرمایہ لگا کر کسی جانور کو قربان کر دینا، کیا اس کے اندر کوئی پیغام نہیں ہے؟ کیا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے؟ قربانی کی حقیقت اپنے نفس کو قربان کرنا ہے. فضیلت قربانی الگ ہے اور حقیقت قربانی الگ ہے. حقیقت قربانی اپنے نفس کو قربان کرنا. اگر انسان اپنے نفس کو قربان کرتا ہے تو پھر انسان گناہوں سے بچے گا. انسان اگر نفس کو قربان کرتا ہے تو انسان حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی سے بچے گا. انسان اپنے نفس کو قربان کرتا ہے تو انسان اپنے گھر کے اختلاف سے بچے گا. انسان اگر اپنے نفس کی قربانی کرتا ہے تو رائے کے اختلاف سے اپنے آپ کو بچائے گا، اور اپنی رائے کو دوسرے کی رائے کے سامنے قربان کر دے گا. اگر آپ غور کریں گے اپنے نفس کی قربانی پر، تو اسی نفس کی قربانی انسان کو تمام گناہوں سے، حقوق العباد کی کوتاہی سے، گھریلو اختلاف سے، آپس کے رائے مشورے کے اختلاف سے، انسان کی نفس کی قربانی اس کو بچا دیتی ہے. نفس کی قربانی کا اثر رائے کو قربان کرنا. احد کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو قریب بلایا، آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ رکھا. اس مشورے کے موقع پر صحابہ کرام کی رائے مختلف تھی، غزوہ بدر کی بات بتا رہا ہوں، صحابہ کرام کی رائے مختلف تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رائے الگ تھی، حضرت عمر فاروق کی رائے الگ تھی. اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رائے کی قربانی پیش کر دی. رائے کی قربانی پیش کرنے سے، اپنی رائے کو فنا کر دینے سے، اپنی رائے کو بھول جانے سے دلوں کے اندر تنگی، دلوں میں دوری، دنوں میں عجب سے انسان محفوظ رہتا ہے. آج اگر ہم دیکھیں خاندانوں میں، دوستوں میں، گھر میں، ایک جگہ پر جو عام طور پر جو گھریلو جھگڑے مسائل پیش آتے ہیں، وہاں بہت سے موقع پر اپنی رائے کے پیش کرنے پر میں نے کہا، میرا میں نے سجھاؤ دیا، میں نے یہ بات کہی، میری بات کیوں نہیں مانی گئی، وہیں سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں. میرے دوستو، یہ قربانی ہمیں اور آپ کو سب سے بڑا پیغام دیتی ہے کہ ہمارے اندر نفس کو قربان کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. جب انسان اپنے نفس کو قربان کر دیتا ہے تو گناہوں سے بچتا ہے، اختلافات سے بچتا ہے، بلکہ جب نفس کو قربان کر دیتا ہے تو بڑے سے بڑے عمل کرنے کے بعد بھی، بڑا سے بڑا عمل کرنے کے بعد بھی انسان اپنے عمل پہ نظر نہیں رکھتا، بلکہ اللہ کی قبولیت پہ نظر رکھتا ہے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں، خانہ کعبہ کی تعمیر سے بڑھ کر اور کون سا عمل ہو سکتا ہے؟ مگر اس کے باوجود، اتنا بڑا عمل، اس کے باوجود آپ کی نظر اس عمل پہ نہیں ہے، بلکہ آپ کی نظر قبولیت پر ہے. ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری طرف سے قبول کر لیجیے. اس سے پتا چلا کہ جب انسان کا نفس مٹ جاتا ہے، نفسانیت ختم ہو جاتی ہے، اس کا نفس کے نفس میں فنا آ جاتا، فنائیت آ جاتی ہے، تو پھر انسان کی نگاہ گناہوں پر نہیں، انسان کی نگاہ بڑائی پہ نہیں، بلکہ انسان کی نگاہ اللہ رب العزت قبول کرے کہ نہ کرے، یہ اس کا معاملہ ہے. کہ انسان ڈر ڈر کر اپنے اللہ کے سامنے دعائیں کرتا ہے. اس لیے میرے دوستو، آج کے اس دور میں، آج کے اس دور میں جبکہ دنیا ہر طرف گناہ پھیلا رہی ہے، ہر طرف دنیا انسان کے دلوں کو اللہ سے دور کرنے کے راستے دکھلا رہی ہے، آج جگہ جگہ گناہ کے راستے کھلے ہوئے ہیں، کیا ایسے پرفتن دور میں، ایسے پرفتن ماحول میں جبکہ گناہ اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے، اور کہنا چاہیے کہ اب تو نگاہوں میں عداوت اور دشمنی اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے. آپ سمجھیے میری باتوں کہ عداوت اور دشمنی بہت سے لوگوں کی آنکھوں میں اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے، گناہ کے راستے اپنی انتہا کو پہنچ چکے ہیں، بے برکتی کے راستے اپنے آخری دہانے تک پہنچ چکے ہیں. تو کیا ایسے ماحول میں ہم ایمان والوں کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اپنے نفسانی خواہشات کو، اپنے نفسانی جذبات کو، اپنے غلط نفسانی خیالات کو، اپنے نفسانی خیالات کو مٹائیں اور اپنے اللہ کے سامنے جھک جائیں اور اپنے اللہ سے رجوع ہو جائیں اور اپنے اللہ کی طرف دل کا لو لگا دیں اور پروردگار کے سامنے اس طرح سے روئیں کہ اللہ، دنیا میں اگر کوئی فساد ہے، کوئی فتنہ ہے، کوئی بڑے سے بڑا ٹینشن اور ڈپریشن کا کوئی معاملہ ہے، تو اللہ ایسا لگتا ہے کہ شاید اس میں سب سے زیادہ میرے گناہوں کا دخل ہے. یہ احساس لے کر وقت آ گیا ہے کسی احساس کے ساتھ اپنے اللہ کے سامنے ہم رجوع ہوں اور اپنے اللہ کے سامنے دعائیں کریں کہ پروردگار، لگتا ہے کہ میرے گناہ اتنے ہو گئے ہیں اور میری نفسانیت اتنی ہو چکی ہے اور میرے خواہشات برے اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ اللہ، اس کے اثر سے یہ فتنے فساد ہوتے ہیں. حضرت مولانا انعام الحسن رحمت اللہ علیہ جب ان کے پاس کوئی آتا اور آنے کے بعد یہ کہتا کہ حضرت فلاں جگہ یہ فتنہ، فلاں جگہ یہ فتنہ، فلاں جگہ یہ فتنہ ہوا اور یہ حالات و مشکلات ہیں، تو وہاں حضرت مولانا انعام الحسن رحمت اللہ علیہ اپنے کھٹیا اپنی چارپائی سے اٹھتے، اپنے چھوٹے سے حجرے میں تشریف لے جاتے، دروازہ بند کر دیتے اور دروازہ بند کر کے اپنے اللہ کے سامنے دامن اور ہاتھ پھیلا کر کہتے، اے پروردگار، آج پیارے نبی کی امت پریشان ہے، بے آسرا بے سہارا ہے، ظلم و ستم کے سائے میں ہے، اے اللہ انعام الحسن کے گناہ کو معاف کر دیجئے اور معاف کر کے امت کی حفاظت کا انتظام کر دیجئے. آج وہ درد دل رکھنے والے، آج وہ سوچ رکھنے والے، آج وہ دل میں تڑپ رکھنے والے، آج اپنے آنکھوں میں آنسو رکھنے والے امت کے لیے کہاں ہیں؟ اپنے لیے نہیں ہے تو امت کے لیے کہاں ہیں؟ اے میرے دوستو، قربانی کا یہ پیغام ہمیں اور آپ کو پیغام دیتا ہے، ہمیں آپ کو جھنجھوڑ رہا ہے، اے لوگوں، اپنے مال کو خرچ کرنے والے، اللہ کے حکم پر اپنے مال کو قربان کرنے والے، وقت آ گیا ہے اپنے جذبات کو، اپنے خواہشات کو، اپنی نفسانیت کو قربان کر دو اور اپنے اللہ سے اپنے دل کا لو لگاؤ اور لو لگانے کے ساتھ اپنے اللہ کے سامنے رجوع ہو جاؤ. اے پروردگار، اس امت کو معاف کر دیجیے، اس امت کو بنانے کے لیے،
جس امت کو بنانے کے لیے، جس امت کے ایک ایک گھر تک کلمہ توحید کو پہنچانے کے لیے پیارے نبی نے طائف میں پتھر کھا کھا کر سر کے خون کو قدموں تک پہنچایا تھا، جس پیارے نبی کے دندان مبارک کو احد میں شہید کیا گیا تھا، آخر جس امت کے لیے آپ نے آنسو بہایا تھا، آج یہ امت کس خوف کے عالم میں ہے، کس حراس کے عالم میں ہے، کس بدامنی کے عالم میں ہے، کس بے چینی کے عالم میں ہے، کس بے قراری کے عالم میں ہے، کس خوف و خشیت کے عالم میں ہے؟ کیا وقت نہیں آ گیا اے ایمان والو، کیا یہ وقت نہیں آ گیا روزہ رکھنے والو، کیا یہ وقت نہیں آ گیا قربانی کرنے والو، کیا یہ وقت نہیں آ گیا حج عمرہ کرنے والو، کیا پیارے نبی کی طرح آنسو کے قطرے ہم مسجد کے مصلے پر اور آنسو کے قطرے اپنے گھر کے کونے میں بہائیں، امت کے خاطر بہائیں، امت کی حفاظت کے لیے بنائیں؟ کہ اللہ تعالیٰ وقت آ چکا ہے ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما کر اے اللہ پوری امت کو معاف کر دیجئے، اور امت کو ہر مشکلات سے، امت کو ہر پریشانی سے، امت کو ہر ظلم سے، امت کو ہر زیادتی سے، امت کو ہر بیرارمی سے، امت کو ہر عداوت اور دشمنی کے راہوں سے اللہ تعالیٰ اس امت کو بچا دیجئے۔ آج سب سے بڑا پیغام ہمارے آپ کے لیے یہی ہے، اس لیے میرے دوستو چاہیے کہ ہم نفس کو قربان کریں، حقوق العباد کا لحاظ کریں، نمازوں کی پابندی کریں، ایک دوسرے کا ادب احترام کریں اور اللہ کے حکم پر چلیں، اس کے ساتھ ساتھ سوزے دل کے ساتھ، درد دل کے ساتھ، آہ و کرب کے ساتھ، آہ و کرب کے ساتھ اپنے اللہ کے سامنے آنسو بہا بہا کر اپنے اللہ سے دعا مانگے۔ یہ ہمارے سب سے بڑا راستہ ہے، اللہ نے اس سے بڑا اور کوئی راستہ نہیں بنایا۔ تدبیریں مختلف ہو سکتی ہیں مگر پیارے نبی نے بھی تو ہاتھ اٹھایا تھا، پیارے نبی نے بھی تو آنسو بہایا تھا، ایک میدان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کیا کچھ ہونے والا ہے، ہم تو 313 ہیں۔ اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں چلے گئے اور سجدے میں جانے کے بعد پیارے نبی نے فرمایا تھا اے اللہ، اے پروردگار، اگر تو نے ان ایمان والوں کی حفاظت نہیں کی، لن تعبد علی الارض، اللہ اس روئے زمین پر تیرا سجدہ نہیں ہوگا، اللہ اس روئے زمین پر تیرا سجدہ نہیں ہوگا، تیرا نام نہیں لیا جائے گا۔ حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق نے سنا، فوراً دوڑے اور آپ کی کمر کو پکڑ لیا اور کہا میرے پیارے نبی بس کیجئے، بس کیجئے، آپ نے خدا سے بہت کچھ کہہ دیا ہے۔ جس نبی نے اس وقت یہ دعا کیا تھا، آج میرے دوستو جو حالات ہیں، جو نشانات ہیں، جو اشارے ہیں، اللہ ان تمام اشاروں سے، ان تمام نشانات سے پوری امت کی، پوری مملکت کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اس کے لیے ضروری ہوگا کہ اب ہم اپنی آنکھوں کو خشک نہ رکھیں، اپنی آنکھوں کو سوکھی نہ رکھیں، اپنے دل کو پتھر بنا کر نہ رکھیں، بلکہ اپنے دلوں کو موم بنائیں، اپنے دلوں میں رقت پیدا کریں، اپنے دلوں میں خشیت پیدا کریں، اپنے آنکھوں میں آنسو کے قطرے لائیں۔ اگر ہم یہاں آنسو کے قطرے نہیں لاتے ہیں تو بعض عارفین نے لکھا ہے انسان جب رونے کی جگہ پر نہیں روتا تو پروردگار ایسے حالات میں گھیر دیتا ہے کہ اس کو رونا پڑتا ہے، مگر ایسے وقت روتا ہے کہ اس کا رونا اسے فائدہ نہیں پہنچاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو وقت آ چکا ہے کہ ہم آپ اپنے دلوں کو نرم کریں، اپنی آنکھوں کو تر کریں، اپنے اللہ کے سامنے آنکھوں زاری سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔